الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل في سورة التوبة وفي سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله عز وجل في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت سمجھیں گے۔ یہ اس قدر اہم موضوع ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو 3 مرتبہ بیان فرمایا، لیکن محرومی ہماری یہ ہے کہ اکثر و بیشتر سیرت کے بیانات میں اس اہم موضوع کا تذکرہ نہیں ہوتا، عام طور پر اس آیت کا بیان بہت کم ہوتا۔ اللہ کے رسول کی شان میں قرآن مجید میں کئی آیات نازل ہوئیں اور ان آیات کے حوالے سے بیانات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مضمون قرآن مجید نے 3 مرتبہ بیان کیا اور ایک جیسے الفاظ میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے اور نہ عربی زبان کوئی ایسی محدود زبان ہے کہ جس میں کوئی الفاظ کے ذخیرے میں کمی ہو، لیکن ایک ہی جیسے الفاظ میں اللہ نے یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مرتبہ بیان ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیان کی بڑی اہمیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ایک ہی الفاظ میں ایک مضمون کو 3 بار بیان فرما رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اس مضمون کے اوپر غور و فکر، اس کا بیان، اس کے حوالے سے کوئی عملی رہنمائی اخذ کرنا، یہ اکثر و بیشتر ہم اس سے بہت دور ہیں۔ سورہ توبہ اور سورہ صف، ان میں تو پوری کی پوری آیت بالکل ایک ہی الفاظ میں ہے، البتہ سورہ فتح میں یہی مضمون آیا، انہی الفاظ میں آیا، لیکن صرف آیت کا آخری حصہ مختلف ہے، لیکن اصل جو مضمون ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، جیسا سورہ فتح میں ہے جیسے سورہ صف میں ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 33 اور سورہ صف آیت نمبر 9، ان میں بالکل ایک ہی جیسے الفاظ ہیں۔ فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالہدی، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا الہدا کے ساتھ۔ اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ بدین الحق، اور ایک دین حق کے ساتھ، ایک سچے دین کے ساتھ، ایک برحق دین کے ساتھ کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا آپ کو بھیجنے کا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس برحق دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ ولو کرے حل مشرکون، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں صرف آخری حصے میں فرق ہے، وہاں بھی یہ الفاظ کو اسی طرح سے آئے ہیں کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا کے ساتھ اور ایک برحق سچے دین کے ساتھ تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل نظام زندگی پر۔ آخر میں وہاں پہ الفاظ آئے ہیں وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس آیت کو نہ سمجھیں، اس لیے کہ قرآن مجید نازل ہوا ایک کٹھن جد و جہد کے دوران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک انتہائی مشکل والی محنت کر رہے تھے۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں ہر نبی نے تکلیفیں دیکھی ہیں، لیکن اگر سارے نبیوں کی تکلیفیں کسی ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں وہ تکلیفیں ڈالی جائیں جو میں نے دیکھی تو میری تکلیفوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیگر انبیاء نے اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں اٹھائی میں نے اکیلے نے وہ ساری تکلیفیں اٹھائی۔ تو یہ مشقت والی جد و جہد تھی جس جد و جہد کے دوران قرآن نازل ہوا۔ اس جد و جہد کا مقصد کیا تھا؟ کیوں گھر گھر میں ایک اختلاف پیدا ہوا؟ باپ ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے، ماں ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے، ایک بھائی ایک طرف ہے، دوسرا بھائی ایک طرف ہے۔ کیوں اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے مکان، اپنی جائیدادیں، اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اور مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی؟ کیوں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں میں سے 269 کی اللہ کی راہ میں قربانی دی؟ خود بھی مجروح ہوئے، طائف کے بازار میں زخم کھائے، احد کے میدان میں جان شہید کروائے، کیوں یہ سارے کے سارے مشقتیں اٹھائیں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کرنا کیا چاہتے تھے؟ وہ مقصد ہے جو اللہ نے 3 مرتبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے اندر بیان کیا۔ تو اگر مقصد سامنے نہیں ہوگا تو پھر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جد و جہد کیا تھی، اور اس جد و جہد کے دوران مختلف مقام، مختلف واقعات کے پسر پس منظر میں جو آیات نازل ہوئیں ان آیات کا اصل مقصد کیا تھا، ان آیات کا اصل مدعا کیا تھا۔ اس لیے کہ اس جد و جہد کے دوران بار بار دشمنوں کی طرف سے رکاوٹیں آئیں، دشمنوں کی طرف سے اعتراضات آئے، دشمنوں کی طرف سے سوالات آئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کبھی مسلمانوں کی رکاوٹوں کے حوالے سے حوصلہ افزائی کر رہا ہے، کبھی ان کی دلجوئی فرما رہا ہے، کبھی اعتراضات کا جواب دے رہا ہے، کبھی سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ یہ پورا قرآن پاک اس جد و جہد کے دوران نازل ہوا۔ اگر اس جد و جہد کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کے فہم کے لیے ایک کلید کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے ایک بڑا سا خزانہ ہوتا ہے اور اس میں ایک تالا لگا ہوا ہوتا ہے، اس خزانے کو کھولنے کے لیے چھوٹی سی چابی چاہیے ہوتی ہے، چھوٹی سی چابی ہوتی ہے، اس سے تالا کھولتا ہے، پورا خزانہ سامنے ہوتا ہے۔ تو بلا شبہ قرآن مجید ایک ہدایت کا خزانہ ہے، لیکن اس خزانے تک رسائی کے لیے اس آیت کی وہی حیثیت ہے جو کلید کی ہوتی ہے ایک بڑے سارے خزانے کے لیے ایک چابی کی ہوتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی ٹھنڈے کمرے میں ایک آرام دہ کرسی پر ٹیک لگا کر پڑھیں اور ہم اس قرآن مجید کو سمجھ لیں۔ علم تو ممکن ہے آ جائے لیکن ہدایت بھی ملے گی، قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا، فہم نہیں ملے گا جب تک کہ وہی کام نہ کریں وہ جد و جہد نہ کرے. جس جد و جہد کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا وہ کام کریں گے تو ہمیں بھی وہ مشکلات آئیں گی، وہ مسائل آئیں گے کہ جن مسائل کا جواب قرآن مجید نے دیا. اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. تو ہدایت اسی کو ملے گی جو دین کے لیے محنت کرے گا، اور وہ محنت کس رخ پر ہوگی، اور وہ محنت اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کا تعین ہوتا ہے اس آیت سے، جس آیت کو اللہ نے قرآن مجید میں تین مرتبہ بیان کیا کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ اور ایک سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس سچے دین کو وہ کل کے کل زندگی کے نظام کے اوپر غالب کر دیں. ہاں یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو، اور یہ سورہ فتح میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے حوالے سے یہ کہا کہ سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ آیت سامنے نہ ہو، اس لیے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا کیا چاہتے تھے، مقصد کیا تھا. کسی بھی شخصیت کی کامیابی کے لیے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخصیت دنیا میں کیا کرنے آئی تھی، اور جو اس نے اپنا مقصد بتایا تھا اس مقصد کو اس نے کہاں تک حاصل کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، اس مقصد کے حوالے سے آپ نے کہاں تک کامیابی حاصل کی. جب تک وہ مقصد سامنے نہیں ہوگا وہ کامیابی کا ہم تعین کر نہیں سکتے، کیا کرنے چلے تھے، کہاں تک پہنچے، یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں تو کسی بھی ہستی کے بارے میں ایک تعین ہوتا ہے کہ ان کے کیا کامیابی ہوئی، ان کے کیا اثرات ہوئے. اس آیت کے نہ سامنے ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے سیرت کے اوپر لکھا بھی ہے لیکن بڑی عجیب عجیب ٹھوکریں کھائی. سر منٹ گمری وارڈ، اس نے سیرت پر دو کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری حکومت نے اس کو ایوارڈ بھی دیا، ضیاء الحق صاحب نے، کس نے بہت بڑا کام کیا. حقیقت میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو محمد مکے میں تھے وہ اور تھے، اور جو محمد مدینے میں تھے وہ اور تھے. مکے والے محمد اس کو درویش نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے اپنے تصورات کے مطابق نبی نظر آتے ہیں کہ وہ انتہائی درویشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور برائی کا جواب اچھائی سے دے رہے ہیں، گالیوں کے جواب میں دعائیں دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، وہ بڑی ایک بے کسی کسی دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کے دوران لوگ ان کو تشدد کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اور وہ ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. اور یہ نقشہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے تو ان کے نزدیک تو نبی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو صحیح بات بتائے، اور اگر لوگ مخالفت کریں تو حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں، کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو. تو یہ نقشہ ان کو نظر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں. تو کہتے ہیں کہ مکے والے محمد تو بالکل ایسے ہیں جیسے کہ نبی کو ہونا چاہیے. شادی بھی کی ہے تو 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی خاتون سے شادی کی، اور پھر 52 سال کی عمر تک بس وہ ایک ہی خاتون ان کے نکاح میں ہے. 52 سال کی عمر میں پھر انہوں نے دوسری شادی کی ہے تو 81 سال کی بڑھیا سے کی ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو ہم کو نظر آتا ہے کہ جو مکے والے محمد ہیں ان میں ایک درویشانہ شان ہے. مدینے میں آ کر ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ 8 مہمات مکے والوں کے خلاف بھیجتے ہیں. ان میں سے ایک مہم کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوتا ہے، اور بدر میں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ میں، اس کے بعد بدر کے بعد بھی کئی مہمات آپ نے بھیجی، غزوہ سویق ہوا، غزوہ زید بن حارثہ ہوا، پھر احد کا میدان ہے اس میں بھی آپ میدان جنگ میں، اور پھر اس کے بعد آپ کی کئی شادیاں ہیں، آپ کی بیک وقت 10 بیویاں موجود ہیں، اور پھر آپ حکومت کی طرح، حکمران کی طرح بہت سارے معاملات سے ڈیل کر رہے ہیں، مختلف قبیلوں سے معاہدے کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کر ایک قاضی کی طرح فیصلے کر رہے ہیں، لہذا اب ان کو ایک عجیب نقشہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ مکے کی محمد اور ہے، مدینے کی محمد اور ہے، کیوں یہ تضاد اس کے ذہن میں آیا؟ اس لیے کہ اس نے یہ محسوس کیا، اس نے اس کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کا اصل مقصد کیا تھا۔ مقصد تھا دین کا غلبہ، اور اس دین کے غلبے کے حوالے سے ابتدائی طور پر جو مراحل ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو مکے میں ہیں، ابھی قوت نہیں ہے، لہذا ابھی برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، برائی کو صرف زبان سے روکے، کوئی ہاتھ اٹھائے گا بھی تو جواب نہیں دے گا، اگر جواب دیا تو ابھی تعداد کم ہے، کچل دیے جائیں گے، لیکن مقصود ہے برائی کو ختم کرنا، شرک کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا۔ جب مدینے آتے ہیں قوت آ گئی ہے، اب برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، لہذا اب اگر باوجود قوت کے ہاتھ کو برائی سے نہیں روک رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اللہ کے حکم کو ہم جاری کر سکتے ہیں لیکن نہیں جاری کر رہے، اور برائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا رہے، عملی جد و جہد نہیں کر رہے، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ کے ساتھ ایک بے وفائی ہے۔ اسی طرح سے اس کو عجیب سا لگتا ہے کہ سن 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، بہت دب کے صلح کرتے ہیں، بالکل ان ایکول ٹرمز کے اوپر صلح کرتے ہیں، لیکن 2 سال بعد جب مشرکین وہ صلح توڑ دیتے ہیں، اور اب ابو سفیان آ کر آپ کی منتیں کرتے ہیں کہ صلح کو دوبارہ اس کی تجدید کر لیں، تو آپ اس کی بات نہیں مانتے، تو ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، پہلے صلح اتنی دب کر، اور اب ایک سردار آیا ہے منتیں کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، لیکن آپ دوبارہ صلح پر آمادہ نہیں، تضاد نظر آتا ہے اس کو، کہ یہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں ابھی اتنی قوت نہیں تھی کہ قریش کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کشمکش یا جنگ وہ مول نہیں جاتی، لہذا صلح کر لی، اور پھر خود صلح کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن 2 سال بعد جب قریش نے خود صلح توڑی، اب اللہ کا شکر ہے کہ تعداد مسلمانوں کی 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو چکی تھی، اور اب الحمدللہ اتنی قوت تھی کہ خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا جا سکے، شرک کو عرب کی سرزمین سے دیس نکالا دیا جا سکے، لہذا اب اگر آپ صلح کرتے تو اب یہ صلح صحیح نہ ہوتی، اس لیے کہ اب تو قوت ہے، اب تو برائی کو ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے، لہذا اب آپ نے صلح نہیں کی۔ اصل مقصود کیا تھا؟ کہ معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا، شرک کو ختم کرنا، اور معاشرے میں اللہ کا نظام، اللہ کا دین، توحید، اس کو جاری و ساری کرنا۔ تو یہ آیت اگر سامنے نہیں ہوگی تو ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو بھی صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ ایک عیسائی نے کہا کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے لیکن ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہی تھے، نبی ہی تھے، اللہ کے آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زندگی ایک مکمل اسوہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے معیار ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تک وہ دنیا میں رہے ابھی ان کی زندگی میں وہ مکی دور ہی تھا، اگلا دور ان کا آئے گی، اور ان کے اپنے ساتھی کی غداری کی وجہ سے ان کو لوگوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اٹھا لیا، لیکن اب جب واپس آئیں گے ان کی زندگی میں بھی وہ سارا نقشہ ہوگا جو مدنی دور میں اللہ کے رسول کی سیرت میں نظر آیا۔ اب وہ دجال کے خلاف جو بھی مارکے ہوں گے ان میں قیادت کریں گے، دجال ان کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، یہودی ان کے ہاتھوں صفحہ ہستی سے مٹیں گے. تو اللہ کے رسول کا اسوہ تو ایک کامل اسوہ ہے, ہر اعتبار سے اسوہ ہے. اس کے علاوہ اور کسی نبی کا اسوہ وہ کامل اسوہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ اول تو محفوظ نہیں ہے, لیکن اگر محفوظ ہو بھی تو جو بھی معلومات ہمیں قرآن سے ملتی ہیں وہ صرف ایک تحریکی دور نظر آتا ہے. دعوت ہے, تبلیغ ہے, اپنی قوم کی تربیت ہے, لیکن کوئی حکمران ان کے اسوے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ ان کو حکومت ملے ہی نہیں. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی, قوم کو جہاد کی دعوت دی, لیکن قوم نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. لہذا اپنی قوم کے خلاف بدعا کی, قوم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک سیارہ میں بھٹکنے کی سزا دی. اس دوران وہ فوت ہو گئے. حضرت داؤد, حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, ایک حکمران کو ان کے اسوے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن صرف ان کی زندگی میں حکمرانی والا اسوہ تو ہے, لیکن وہ اسوہ جو انہوں نے کو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک جماعت بنائی ہو, ایک تحریک اٹھائی ہو, تحریک کو منظم کیا ہو, تحریک کی تربیت کی ہو, اور اس کے بعد باطل سے ٹکرائے ہوں, اور باطل سے ٹکرا کر دین کو غالب کر کے پھر اسلامی حکومت قائم کی ہو, اس حوالے سے وہاں پر خاموشی ہے, وہاں سے آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. اول تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور نبی کا اسوہ محفوظ ہی نہیں. صرف اگر کسی نبی کا پورے کا پورا اسوہ محفوظ ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی محفوظ ہیں, تو وہ صرف ایک ہے, اور کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ ہر اعتبار سے اسوہ ہیں. اگر کسی نے بے کسی کی عالم میں تبلیغ دیکھنی ہو تو طائف کا بازار بھی ہے, مکے کی گلیاں بھی ہیں, اور کسی نے ایک حکمران کی حیثیت سے دیکھنا ہو کہ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, کیسے ریاست کے معاملات چلائے جاتے ہیں, آپ کو وہ اسوہ بھی نظر اس میں آ جائے گا. اسی طریقے پر ایک قاضی کے لیے بھی آپ اسوہ ہیں, ایک امام مسجد کے لیے بھی آپ اسوہ ہیں, ایک مدرس کے لیے بھی اسوہ ہیں, ایک مربی کے لیے بھی اسوہ ہیں. یعنی اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے, ایک کامل نمونہ ہے. انفرادی اعتبار سے بھی انسان جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ آپ کو اسوہ بنا سکتا ہے, تاجر بھی بنا سکتا ہے, ایک معلم بھی بنا سکتا ہے, ایک امام مسجد بھی بنا سکتا ہے, ایک مربی, مزکی, سپہ سالار, اور اجتماعی اعتبار سے بھی آپ کی سیرت ہمارے لیے پورا اسوہ ہے. تنہ تنہا آپ نے ایک دعوت کا آغاز کیا, اس دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا, ان لوگوں کی تربیت کی, ان لوگوں کو ایک مشقت سے گزارا. مکی دور میں ان کو حکم دیا کہ کوئی جو مرضی تمہارے ساتھ کرے, لیکن تم نے ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے, تم نے صبر کرنا ہے, جھیلنا ہے, برداشت کرنا ہے, اپنے عقیدہ توحید پر ڈٹے رہو, لیکن تم نے جواب میں کوئی اقدام نہیں کرنا. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو. اس مشقت سے گزارنے کے بعد ان کو ہجرت کی مشقت کرائی, اپنا بنا بنایا گھر چھوڑو, اپنی زمینیں چھوڑو, اپنے کاروبار چھوڑو, اپنے رشتہ دار چھوڑو اور آ جاؤ مدینہ. اور ہجرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے سورۃ البقرہ میں, کتب علیکم القتال, تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے. اب ان ساتھیوں کو لے کر نکلے ہیں میدان میں, اور 6 سال تک جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے, سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہے, 5 ہجری میں غزوہ خندق ہے, اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے, 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہے, 8 ہجری میں فتح مکہ ہے, اور دین غالب کر دیا. ایک مکمل جد و جہد ہے جو ہمیں اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں وہ نظر آتی ہے. کیسے ایک معاشرے کے پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے, کیسے معاشرے سے ظلم, لوٹ گسوٹ, زیادتی ختم کرنی ہے, یہ مکمل اسوہ اگر کوئی ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے پر صرف یہ نہیں کہ عرب کی حد تک دین غالب کر دیا, بلکہ اس کے بعد عرب سے باہر بھی اس عادلانہ نظام کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے خود آغاز کیا, اور وقت کی ایک بڑی طاقت سلطنت روما اس سے مقابلے کے لیے خود باہر نکلے اور تقریباً 600 میل کا سفر طے کیا تبوک میں اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے اور جیش الاسرا کہلاتا ہے مشکل ترین غزوہ، اس لیے کہ 18-18 آدمی باری باری ایک اونٹ پر بیٹھتے تھے، اتنی سواریوں کی کمی تھی، راشن کی کمی یہ تھی کہ ایک کھجور ایک دن کا راشن تھا 2 ساتھیوں کا، پہلے ایک بھائی چوس رہا، پھر دوسرا چوس رہا، پھر یہ چوس رہا، پھر وہ چوس رہا، 15 دن تک اس طرح سے چلتے رہے، 20 دن تک تبوک میں ٹھہرے رہے ہیں. قیصر روم کو کیونکہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، مقابلے پر نہیں آیا، 20 دن وہاں پر قیام کیا اور پھر 15 دن واپسی میں لگے، کل 50 دن کا سفر کیا. کوئی من و سلوا آسمان سے نہیں اترا، کوئی کسی پتھر سے پانی کے چشمے جاری نہیں ہوئے، کوئی بادلوں نے سایہ نہیں کیا. بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تو من و سلوا نازل ہوا تھا، بادل سایہ کرتے تھے، ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے نکل آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول ان کے ساتھیوں نے انتہائی مشقت اٹھائی ہے. کیوں مشقت اٹھائی ہے؟ تاکہ وہ ہمارے لیے اسوہ بن سکے، نمونہ بن سکے. اگر ان کے جد و جہد کے دوران یہ بوجھ سے اترتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نبی کر سکتے تھے، اس لیے کہ نبی کے ساتھ موزانہ اللہ کی مدد ہوتی تھی، انہیں بھوک نہیں لگتی تھی، بھوک کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، آسمان سے کھانا اتر آتا تھا، ان کے لیے دھوپ کی مشقت نہیں تھی، ان پر تو بادل آ کے سایہ کرتے تھے، انہیں پیاس دیکھنی نہیں پڑتی تھی، ان کے لیے تو کسی پتھر سے بھی پانی جاری ہو جاتا تھا، لیکن وہاں پر ایسا نہیں، پیٹ پر پتھر آپ کو باندھنے پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بالکل ایک انسانی سطح پر قدم بہ قدم ایک جد و جہد کر کے آپ نے دکھائی اور دین کو غالب کر دیا. لہذا آپ کا پورے کا پورا اسوہ کامل بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے، اس پہ عمل ہو سکتا ہے. یہ اصل میں شان ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس شان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ کیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بیانات میں اس آیت کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، آج میں نے آپ کے سامنے صرف اس آیت کی اہمیت رکھی ہے، انشاءاللہ اس آیت کو ہم آئندہ جمعوں میں سمجھیں گے. ترجمہ آخر میں دوبارہ سن لیجیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا، آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، کامل ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ایک برحق سچے دین کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس برحق دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، ہاں مشرق اس کو کتنا ہی ناپسند کریں. اور سورہ فتح میں الفاظ آئے وکفا باللہ شہیدا، اللہ تعالی بذات خود اس پر گواہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.